جس طرح اسلام کا ایک نظام تعلیمات کا ہے، احکام کا ہے، مسائل کا ہے، اس طرح ایک نظام تہذیب کا ہے، تزئین کا ہے، حسن سجاوٹ کا ہے۔ جیسے کپڑا اگر پاک ہو تو نماز تو ہو جائے گی، مگر داغ دبے نہ ہو تو اچھا ہے۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ داغ نجاست کا ہو یا خوشبو کا ہو، بدنمائی واضح ہوگی۔ کتنے تفصیلی مسائل ہیں۔ آپ صرف نماز دیکھیں، وضو میں چار فرض ہیں، لیکن اس کے سے پہلے تین دفعہ ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک صاف کرنا، پھر کہیں جا کر کے چہرہ دھونا، سر کا مسح کرنا، ہاتھ کونیوں تک دھونا، پیر ٹخنوں تک دھو لینا، یہ تزئین دیکھے، یہ خوبصورتی دیکھے۔ غزالی اسلام، امام غزالی سے پوچھا گیا تھا نا کہ تم مسلمان خلاف نہیں کرتے، اللہ نے تو چار اعضاء کے دھونے کا کہا تھا، آپ اس سے پہلے ہاتھ دھوتے، منہ میں پانی ڈالتے، ناک دھوتے۔ انہوں نے کہا اصل میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پانی بہت زیادہ گرم نہ ہو، چہرہ اتر جائے گا، تو ہاتھ ڈالتے ہم تین دفعہ دیکھتے ہیں۔ پھر یہ کہ پانی کہیں بد ذائقہ نہ ہو تو منہ میں ڈالتے ہیں، کہیں بدبودار نہ ہو ناک میں ڈالتے ہیں۔ اطمینان ہو گیا، اب فرائض کی ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ تمام دین میں حسن سجاوٹ، حسن سلوک، یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور اسی سے اسلام زندہ تابندہ ہے۔ اب دیکھو، نماز میں قرات ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعود ہے، جلوس ہے، لیکن طریقے دیکھے ذرا بھائی، ہاتھ اس طرح اٹھانے ہیں کہ نہ تو بند رکھنے ہیں اور نہ بہت کھولنے ہیں۔ انگلیاں بند رکھنے کا جو حکم ہے وہ سجدے میں ہے، اور انگلیاں کھلی رکھنے کا حکم، جس کو تفریج الاصابع کہتے ہیں فقہا، وہ رکوع میں۔ اور قاعدے میں انگلیاں تنشر علی حالہا، اپنے حال پر رہے، نہ بہت فاصلہ ہو نہ بہت بند ہو۔ اب جب یہ آپ تمیز پیدا کریں گے تو آپ کو نصیب ہوگا، ایسے تو بنے بنائے آپ کے دماغ میں نہیں اترے گا۔ فتاوی عالمگیری میں 500 فقہا نے لکھا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت پیروں میں فاصلہ کم کر دیا جائے، خشوع اور خضوع تقویٰ پیدا ہو جائے۔ نماز کے لیے اب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے ہاں مذہب میں مسئلہ واضح ہے، نور الازا، قدوری، کنز الدقائق، شرع وقایا، ہدایات، تمام معتبرات فتاوی، مطولات، مفصلات، سب میں لکھا ہے کہ ہاتھ مرد کانوں کے نرموں تک اٹھائے اور خاتون کندھوں تک اٹھائے۔ تو مرد اور عورت کا فرق تو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں فرق نہیں ہے، تو پھر وہ پگڑی باندھتا ہے تو ان کو ہی پگڑی باندھا ہو، دوپٹہ کیوں اڑا ہے، یا آپ بھی ٹوپی کی جگہ سر پہ دوپٹہ ڈال لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فطری تکوینی طور پر مرد و زن کا فرق پیدا کیا ہے۔ بچے وہ دیتی ہے، آپ تو نہیں دیتے، اور نہ ایک سال آپ دے ایک سال وہ دے، تاکہ برابر ہو جائے دونوں۔ شرم تم کو مگر نہیں آئی۔ مطلب یہ کہ تمام احکام میں، اب ہاتھ ہم باندھتے ہیں تو فقہا کہتے ہیں کہ چنگلی اور انگوٹا بائیں ہاتھ کی کلائی پر آ جائے اور یہ تینوں انگلیاں اوپر آئے اور یہ ہاتھ نیچے نہ لٹکے اس کے نیچے ہی آئے اور آپ چھوڑ دیں اس کو تخت السر خود بخود ہو گیا. ہاتھ باندھنے کے دو مذہب ہیں تحت السر او فوق السر, یا ناف کے نیچے ہوں جیسے کثرت احناف جماہیر فقہا کا قول ہے, یا ناف کے اوپر ہو لیکن سینے پر مرد کے ہاتھ رکھنے کا اسلام میں کوئی جواز کوئی روایت کوئی درایت موجود نہیں. سینے پر ہمارے ہاں ہاتھ رکھنا خاتون کا کام ہے کیونکہ اس کے جو سینے ہیں ان کا ابھار اس کا پردہ ہے, تو ہاتھ اور عورت ہاتھ باندھے گی بھی نہیں, ہاتھ اس طرح رکھے گی یوں. مرد کے لیے تو حکم یہ کہ ہاتھ یوں باندھ دینا, یہ عورت کے تد آؤ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھ لے بس اس طرح اور چھاتیوں کے اوپر. یہ ساری تہذیب اور حسن سلوک بہترین ڈسپلن وہ چل رہا ہے. صرف یہ نہیں, ایک شخص نے جو پیغمبر کو اللہ شاء اللہ و شیتا آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا بالله, اس طرح کوئی کہتا ہے لو شاء اللہ لفعل ما فعل ثم من شاء ما شاء, اللہ چاہے تو کام ہوگا کوئی اور چاہے یا نہ چاہے, مجھے کہے کے لیے شریک کر رہے ہیں اس میں. تو کلام میں آپ نے تہذیب سکھائی ان کو. اب وہ ایک شخص نے جو آپ کو کہا ابو داؤد میں ہے اللہ غمستنی, ہر آنکھ کے اشارے سے اس بتا سکتے تھے, آپ نے کہا الانبیاء لا یغمزون, پیغمبر لوگ آنکھیں نہیں مارا کرتے, یہ تو بدچلن بدماش اور باشوں کا طریقہ ہے, یہ تو تہذیب یافتہ تمدن سے آباد لوگوں کے اخلاق نہیں ہے. ایک ہی کڑس سے میں اصلاح کر لیا الانبیاء لا یغمزون, ہم پیغمبر لوگ اشارے آنکھوں سے نہیں کرتے. اور حضرت کی خدمت میں دو بھائی پیش ہوئے, وہ چھوٹا ذرا چالاک تھا تو آپ نے کہا ایہما اکبر, بڑا کون ہے, کہا یہ ہے, کہا اس کو کہا آپ شروع کریں نا. اس نے کلام شروع کیا لیکن وہ ذرا ایسے ہی آگے پیچھے ہو رہا تھا, تو آپ نے اس کو کہا ثم آئن ہو, اب آپ اس کی مدد فرمائیں. دیکھو ادب دکھایا کہ بڑے کو کلام شروع کرنا چاہیے, اور جب وہ نہیں کر سکتا تھا تو دوسرے کو کہا, یہ نہیں کہا کہ یہ نالائق ہے اب آپ شروع کرنا, آئین ہو اب اس کی مدد کے لیے آپ آگے بڑھے. تہذیب چل رہی ہے بالکل. حضرت عباس سے جب پوچھا گیا انت اکبر ام رسول اللہ, آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے کیا کہا انا اسن من ہو, عمر میری زیادہ ہے, وہ اکبر من بڑے بڑے بزرگی باقل اس نہ بسال توانگری بدل اس نہ بمال. بھائی طلبا ایک دوسرے بڑے چھوٹے کا فرق کرے, طلبا داڑھی والے بے داڑھی, چھوٹی داڑھی بھی غریبوں کے گنجی پنجی ہوتی ہے, بڑے بکے آپ آگے بڑھے شیخ الاسلام ہے آپ. یہ ادب آگے چلتا رہے گا پھر خاندان میں بڑوں میں. امام محمد نے امام ابو یوسف کو کہا کہ مالک نے امام اعظم کا رد کیا ہے اور اوزائی نے بھی کیا ہے, تو امام ابو یوسف نے کہا جواب دے دے, کہا کہ مالک تو میرے استاد ہیں, میں نے ان سے معطا پڑھی, ان کا رد نہیں کر سکتا, اور اوزائی کی طرح میری عربیت اور تاریخ نہیں ہے, آپ تینوں صفات سے آراستہ ہے. امام ابو یوسف نے 10 دن کی چھٹی لے لی ہے, پورے 42 سال کے چیف جسٹس کے عہدے میں تھی, یہی چھٹی ہے 10 دن کی, اور ایک رد لکھا امام مالک پر 70 جلدوں میں, الرد على سیر مالک، اور دوسرا رد لے گا 40 جلدوں میں الرد على سیر الارضائی، دونوں مل رہے ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ نے برکات عطا فرمائی تھی، اور استاذ کا احترام کتنا کرتے تھے. زید الکوثری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حسن التقاضی میں کہ جب جیسے بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں امام صاحب ایسا ابو حنیفہ ایسا، تو ان کو آپ فرماتے تھے اغسل فمك اولا بالماء الحار والصابون ثم قل ابا حنیفہ، پہلے اپنے منہ کو گرم پانی اور صابن سے کنگالو، پھر ہمارے استاد کا نام دیا گیا. تیرے گند منہ لپڑ منہ یہ اس قابل ہی نہیں. اغسل فمك اولا بالماء الحار والصابون ثم قل ابا حنیفہ. معالی میں لکھا ہے کہ انی لاستغفر لابی حنیفہ بعد کل صلات قبل والدیہ، میں ہر نماز کے بعد جب دعا مانگتا ہوں تو امام اعظم کے لیے پہلے دعا کرتا ہوں، والدین کو ان کے بعد. فخر رازی کہتے استاد روح و ایمان کا مربی ہے، اور والدین تو ظاہر جسد اور ناسوتی بدن کے مربی ہے. اس لیے استاذ ہمیشہ کمال پر راضی ہوتا ہے، عذر نہیں مانتا. والدین کمال کے بجائے عذر پر نظر رکھتے ہیں تو اولاد بے کمال رہ جاتی ہے. کہتے ہیں استاذ غصے اور قہر کا بہتر ہے، والدین نرم گرم ہو تو سو ہو. بادشاہی پہ سر بمکتب ذات لوہ سیمینش در بغل اونے ہاتھ، بادشاہ جب اپنے شہزادے کو مکتب میں بٹھا رہے تھے اور چاندی کی تختی اس کے لیے بنوائی، اس زمانے میں شروع ہی تحریر سے اور کتابت سے ہوتی تھی، اور برسر لوہ او نوشت بزر، تختی کے اوپر سونے کی روشنائی سے لکھوایا کہ قہر استاذ بہز مہر پدر، استاذ کا غصہ والدین کی شفقت سے بہتر ہے. استاذ غصہ کریں گے کہ کیوں نہیں آئے، کیوں غرادری کرتے ہو، والدین شفقت کریں گے کہ بس یہی رہو کوئی بات نہیں، تو نقصان تو علم کا ہو جائے گا. کلام میں اٹھک بیٹھک میں، وہ ایک شخص جو بائیں ہاتھ سے باتیں کرتا تھا، تو شیخ الطائفہ سید الاولیاء والصلحاء دیوبند حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے دیکھ کے پسینے پسینے ہو گئے اور فرمایا ہماری صلاحیت کہاں ہے کہ ہمارا آدمی اتنا بنے. کلام کرتے ہوئے دائیں ہاتھ بھی تو ہل سکتا ہے، لیکن وہ بائیں ہی لا رہا تھا، اس زمانے کے سیاسی مولویوں کی طرح. کہہ بھی دو نے تو وہ کہاں سیدھے ہوتے ہیں، عادت ہی ساری غلط ہوئی. بھائی دائیں ہاتھ زیادہ اچھا لگتا ہے، اشارہ پیغمبر دائیں ہاتھ سے کرتے تھے. اور بائیں ہاتھ تو حسب ضرورت ہے، جو کام دائیں ہاتھ سے نہیں ہو سکتا ہے بے شک بائیں اس کا مددگار رہے گا، چہرہ دھونے کے لیے، دعا میں اٹھانے کے لیے، باری چیز کو پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ استعمال کرنا سنت ہے. لیکن جو کام صرف دائیں ہاتھ سے ممکن ہے، آسان ہے، اس میں بائیں ہاتھ کو شامل نہ کیا جائے. یہ آداب دین ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حسین اور جمیل آداب رکھتے تھے، کسی پیغمبر کے کسی مشکل کی وضاحت کرتے تھے رحم اللہ لوط کان لہ ما وعظیما، اللہ کی رحمت ہے لوط پر، قوم کے بدفعلی سے تنگ آ کر کے فرمایا لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید. رحم اللہ یوسف لو کنت مکانہ لاجبت الدائی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں حضرت یوسف پر، کہ انہوں نے کہا چاہو پہلے معلومات کرو مجھے کس جرم میں جیل میں بھیجا ہے، ایسا نہیں رہا ہوں گا میں. حضرت فرماتے یوسف کی استقامت قابل دید ہے، میں ہوتا تو غور نہیں آ جاتا، حالانکہ آپ کی استقامت تو پہاڑوں سے بڑھ کر رہے ہو، لیکن آپ کا قانون یہ ہے، اخلاقی طریقہ ہے کہ جب دیگر انبیاء و مرسلین کا ذکر کرتے ہیں تو عجائب و غرائب کرامات بیان کرتے ہیں. وہ یہودی نے جب کہا کہ ان اللہ فضل موسیٰ علی البشر، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو تمام انسانوں پر فضیلت دی، تو صحابی نے کہا او کنت علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی؟ انہوں نے کہا ہاں تھڑا مختے ہوا لو. وہ روتا ہوا پیغمبر کے پاس گیا، آپ نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ لا تفضلونی علی الانبیاء، مجھے پیغمبروں پر ایسی فضیلتیں نہیں چاہیے، کیا آپ حضرت موسیٰ کا نام نہیں سن سکتے؟ اور پھر فرمایا سب سے پہلی قبر قیامت کے دن میری پٹے گی اور میں باہر آؤں گا، لیکن موسیٰ پہلے سے کھڑے ہوں گے اور عرش کے ستون پکڑے ہوں گے، اللہم سلم اللہم سلم، یا اللہ بچا یا اللہ خیر فرما. فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ جو کوئی طور پر جھٹکا لگا تھا وہی قائم مقام ہو گیا، دوبارہ بے ہوش ہی نہیں کر رہا ہے. او افاق قبلی، یا مجھ سے پہلے ہوش میں آئے. دیکھو کیسی نرالی کرامت بیان فرمائی آپ. اور میں سب سے پہلی قبر جو قیامت میں کھلے گی وہ میری قبر ہوگی، پھر ابو بکر عمر ساتھ ہوں گے، لیکن میں جیسے ہی باہر آؤں گا موسیٰ قائم آخذ بقوائم العرش، بخاری، موسیٰ عرش کے ستون پکڑے ہوئے ہوں گے اور دعائیں کر رہے ہوں گے، اللہم صل، خدایا خیر خدایا خیر. قیامت کا دن ہے، آسمان ٹوٹ گیا ہے، زمینیں پھٹ رہی ہے کہ پہاڑ اڑ رہے ہیں، دریاؤں میں پہنچا لے. اللہ ایسے قہر اور غضب میں ہے کہ نہ کبھی ہوئے ہیں نہ آئندہ کبھی ہوں گے. علماء دین کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اس لیے بیان کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انبیاء علیہ السلام مرسلین سب ایک دوسرے کی عزت احترام کرتے ہیں. علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ نبوت کے اندر رقابت نہیں ہے، الفت اور محبت ہے. اولیاء میں رقابت ہے، ایک ولی سے کام کرو گے تو دوسرے ولی کے قریب نہیں جانا ورنہ لڑائی پیدا کر لو گے. میں رقابت بہت زیادہ ہے کیونکہ بشریت ہے. اب علماء کو دیکھنا پڑے گا کہ علماء دین جو ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں یہ صفت نبوت کا غلبہ ہے، اور اگر ایک دوسرے سے رقابت کرتے ہیں تو یہ صفت ولایت کا غلبہ ہے. ہمارے دیوبند کے جو اکابر اور بزرگ ہیں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے. مثلا حضرت الاستاد مولانا عبدالحنان سے، ایک دیوبند کے عالم سے میں نے ملایا، وہ عالم اتنے خفا ہو گیا، اتنے خفا ہو گیا. وجہ اس کی یہ کہ وہ عالم جو پیدا ہوئے ہیں مولانا عبدالحنان صاحب، اس سے دو سال پہلے دیوبند سے فاضل ہوئے تھے، وہ اتنے چھوٹے تھے عمر میں، تو اس لیے اس کو شرم آ رہی تھی. میں نے کہا میں اتنا بڑا کام کر کے آپ کی خدمت میں لایا ہوں. اور تقریباً یہی حال علماء دین میں دیکھنے میں آیا ہے، بڑے علماء ہیں، چھوٹے تو کسی شمارے میں نہیں، یہ تو علماء ہے بھی ہے. تو میں نے وہی قاعدہ یاد رہا مجھے کہ ان پر صفت ولایت کا غلبہ ہے، رقابت کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں. اب ان کو پتہ چلتا ہے بٹن پٹی اور مسئلے کم ہیں، بس یہ بیان ہو رہا ہے، دائیں سے تسبیحات گننا، بس جی مسئلے اور ختم ہو گئے. تو آپ تو نہیں بیان کرتے تھے، یہاں سے بیان ہوا ہے، آپ نے تو نہیں کہا ہے کہ پیغمبر نے کسی کی نماز پڑھوائی ہے دوبارہ سے بارہ، جس کے پانچ چھ ٹخنوں سے نیچے تھے، یہ صدمہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں پہنچا ہے. یہاں سے آپ کو پہنچ رہا ہے. تو بجائے قدر کرنے کے, شرف بجا لانے کے, شکریہ ادا کرنے کے, رقابت کے لیے تیار ہو گئے. تو ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے, ان کو تنگ بھی نہیں کرنا ہے. ہمارے ہی لوگ ہیں نا. وہ جانا دے بد کڑی سے بخم خدا بد بد سزا پلا ور کر. اور پوٹوار زیادہ اچھا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جانا دے بد کڑی سے بخڑو خپل بد بہیر شی اور زما خب جڑوی. یہ زیادہ فصیح بلی کے قول. لڑنا نہیں ہے ان سے بالکل. قرآن خانی حرام ہے. اب تو قرآن خانی کے منکر ہو گئے. یہ عجیب بات سنو, بڑے بڑے اداروں کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کوشش کی گئی. کیا کوشش کی آپ نے؟ آسمان توڑنے لگے ہو گئے. کہاں کی قرآن خانی ہو گئی؟ کوشش کی گئی. کس چیز کی کوشش ہو رہی؟ یہ سب اعتزال اور خروج آ رہا ہے. معتزلہ و خوارج جو ہے وہ قرآن خانی کے قائل نہیں ہے, اس کو رسم سمجھتے ہیں. قرآن شریف کی تو ایک ایک سورت و آیت کی فضیلت ہے. سورہ واقعہ رات کے اوقات میں پڑھو, اللہ رزق کی تنگی دور کر دے گا. سورت یاسین سویرے پڑھو, اللہ تعالیٰ غم ہم دور کر دے گا. سورہ ملک پڑھو, ہمیشہ عذاب قبر سے نجات ہوگی. سورہ رحمان سے اولاد ہوگی اور حسین جمیل ہوگی. سورہ تغابن لا علاج بیماریوں کا علاج ہے, مشکلات حل ہوتی ہے. ظالم بادشاہ مطیع و فرما بردار ہو جائے گا. سورت مزمل سے 41 موکلات اللہ نے اس سورت کو دی ہے. کسی سورت کی بھی دو چار نہیں, لیکن مزمل کے 41 ہے. یا خدا پاک, حاملین سارے کے سارے اولیاء زمانہ حیران رہ گئے. تو یہ وہ مغامز ہے اور رموز ہے, اسرار و حکم ہے کہ یہ شاید بعض ہمارے قیمتی دوستوں کو, اچھے لوگوں کو, دین میں دخل دینے والوں کو بھی خیال نہیں ہے. خیر و برکت کے لیے قرآن پڑھنا, صحت کے لیے پڑھنا, قیدی کو چھڑانے کے لیے, قرضے کے ادا کرنے کے لیے, مشکلات کو سر کرنے کے لیے, بھاری بھر کاموں کو سہولت سے نمٹانے کے لیے, یہاں تک کہ نجات اخروی کے لیے, ایمان کے حسن ختام کے لیے, تمام چیزوں کے لیے قرآن شافع و مشفع ہے. حدیث شریف میں قرآن اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ جھگڑا کرے گا, اس کو چھوڑ دے, یہ ساری زندگی میرے ساتھ لگا رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور کلام اللہ, کلام اللہ بدنیا صد ہزار اس, ولی ای جا عجب رنگ آشکار اس. کلام بہت ہوں گے لیکن قرآن جیسے کلام نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں, ان کو آہستہ آہستہ سمجھانی ہے اور آگے بڑھانی ہے. مجھے اس بات کا بھی بہت دکھ ہے کہ اہل حق نے مردے کی پہلی رات گریٹا کہہ کے رد کیا, اور وہ رد کرنے کا قابل ہے. تیجا, دسواں, بیسواں, چیلم, برسی, عرس سب رد کر دیے گئے. لیکن ان کے اپنے اعمال کیا ہے؟ کتنے بڑے بڑے لوگ فوت ہو گئے, کچھ بھی نہیں. فلان کے مرشو چنگ بے اور بس تو ہی نہ کی. جائز طریقے سے بھی تو خیرات و حسنات ضروری ہے. چ خیرات ور پسی کی گی ہر مردت ور رسی, سوک چوائی نہ رسی گی دگا کفر تخوئی. تو منکرات کے ضمن میں معروف ان سے غائب ہو گئے. اب فکر مند ہوں ہم وقت کے, بھائی کون کون سی کتابیں کہاں کہاں سے نکالوں, کہ ان کو آمادہ کروں کہ نہیں, آپ جائز طریقے سے خیرات کریں, حسنات کریں, مسجدیں بھی بنوائے, مدرسے بھی بنوائے, طلبہ کے لیے کپڑے بھی خریدے, فقراء کے گھروں میں اناج بھی بھیجے, اور کھانا بھی پکا کے فقراء کو کھلائے. یہ ساتھ ساتھ ضروری. یحفظوا اللہ, یہ 1400 سال سے جو عادت چلی آئی ہے یہ جاندار ہے. بالکل مردے کو پیش آئے گی گرانی قبر میں اگر کوئی پوچھنے والا نہ ہو اسے. تیجر حدیث دبایا جی غزوہ میدان میں نے خود دیکھا والحمدللہ علی ھذا. تو بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کی طرف توجہ کم ہے ہمارے پاک دامن اور اچھے اخلاق اور عمدہ حدیث پر عمل کرنے والے. ہداہم اللہ عن الضلالہ ووقاہم اللہ عن سوء الحساب, ان کو متوجہ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور طریقے سے, لڑائی جھگڑے سے اور لان تان سے نہیں, ترغیب سے, تحسین سے, حسن اسلوب سے, بہترین ڈسپلن سے, کہ وہ خود بھی احساس کرے اور وہ اس پر عمل شروع کر لے, تب فائدہ ہوگا. مقابلہ تھوڑی کرنا ہوتا ہے, مقابلے سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور حسن سلوک سے محبت اور دوستی بڑھتی ہے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم ونسالک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. اللہم احفظنا واحفظ الاسلام والمسلمین, اللہم احفظنا واحفظ شعائر الدین وعلماء الدین وطلباءه والمدارس الدینیہ والمساجد الاسلامیہ مراکز التوحید ومعادن السنن عن شر لشر وافساد المفسد وقتل القتال وصفك الصفاق. يا الله يا رحمن يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان, الله خير حافظه وارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوه الا بالله, سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى. وقت ہو گیا, دو رکعت پڑھ گئے.